बेकस और बेसमान को रंजीदा होने के बजाय खुश होना चाहिए। जहीर बेकस और बेसमान, समान भी नहीं है, कमजोर भी है, लाचार सभी है, इसे परेशान नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि माँ बाप कमजोर बच्ची की हिफाजत की ज्यादा फिक्र करते हैं, तो अल्लाह ताला तो माओ से ज्यादा मेहरबान है, वो ज्यादा ख्याल रखे, ज्यादा ख्याल रखे। सुभान अल्लाह, हमारे दीन में कैसी जबरदस्त तसल्ली है और कैसा जबरदस्त हौसला है। यहां तो मायूसी है ही, कमजोर है, कोई सुनता नहीं, लोग सुनाते ही रहते हैं, बेकस है, बेसर समानी का आलम है। फरमाए ये खुश होने की चीज है, रंजीदा होने की चीज नहीं है। और खुश इसलिए होने की जरूरत चाहिए कि माँ बाप कमजोर बच्चे की हिफाजत की ज्यादा फिक्र करते हैं, तो अल्लाह ताला की खास तवज्जो नसीब होगी, खास नजर रहमत शफकत नसीब होगी। तो जाहिर है ये रंजीदा होने की चीज नहीं है, खुश होने की चीज। हक ताला जो मुरब्बी खलायक है, इनकी नजर भी अपने कमजोर और खस्ता हाल बंदों पर बहुत ज्यादा होती है, कमजोर और खस्ता हाल लोगों पर अल्लाह की खास तवज्जो होती है। आप कहेंगे तवज्जो कैसी हो गई, दुनिया तो उसके पास है ही नहीं, दाने दाने का मोहताज है, ये कैसी तवज्जो है। तो असल में हम ये समझते हैं कि तवज्जो का मतलब है कि दुनिया बहुत मिल जाए, वो तो कानून के पास बहुत थी, फिरौन के पास बहुत थी। अल्लाह की खास रहमत और शफकत मिल जाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह के खजाने की सबसे बड़ी दौलत ईमान हिदायत नसीब हो जाती है, इसमें खात्मा हो जाता है, इससे बड़ी दौलत रोए जमीन में कोई नहीं। बाकी दुनिया तो अल्लाह दोस्तों को भी देता है, दुश्मनों को भी देता है, जालिम को भी बकास होती है, मजलूम के पास भी होती है, लेकिन हिदायत का नूर अल्लाह सिर्फ अपने दोस्तों को देता है, हर कसरे नाकस को नहीं देता। वो कोई ऐसी गिरी पड़ी चीज नहीं है कि हर आदमी के हिस्से में आ जाए। इसलिए फरमाया कि मैं उन लोगों के पास आता हूं जिनके दिल टूटे हुए हैं, कमजोर है, बेकस है, बेसर व समानी के आलम है, कुव्वत और ज़ौफ, समान और बेसमानी सब खालिक और मालिक की तरफ से है, हर एक के साथ इसके आसार और खवास होते हैं, अल्लाह ताला की रहमतें हर एक के साथ मुख्तलिफ उनवान और सूरत से आती हैं। इसलिए गैर इख्तियारी मामलात में अल्लाह ताला ने जिसको जिस हाल में पैदा फरमाया है, जिस हाल में रखा है, यकीनन इसमें हिकमत और मसलियत है और इसको समझ पे राजी रहना चाहिए। अब गैर इख्तियारी चीज ना भैया, जब गैर इख्तियारी चीज है और अल्लाह के हर फैसले में हिकमत और मसलियत है तो फिर राजी होना चाहिए, इख्तियारी चीज तो है नहीं। रिस्क गैर इख्तियारी चीज, रिस्क की कोशिश करना इख्तियारी है, लेकिन उस पर पूरा नतीजा मिल जाए वो अल्लाह की मर्जी। सेहत गैर इख्तियारी चीज है, दवा लेके आना उसको इस्तेमाल करना ये इख्तियारी चीज, लेकिन सेहत मिले ना मिले
غیر اختیاری. شادی کر لینا اختیاری چیز ہے، لیکن اولاد ہونا نہ ہونا یہ غیر اختیاری چیز. بچی کی نشو نما کرنا یہ اختیاری چیز، لیکن اس کا حافظہ اور ذہانت غیر اختیاری چیز. تمہیں غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس میں اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوگی. دل و جان سے اس پہ راضی رہنا، اسی میں سکون. ہم کہتے نہیں اگر ایسا ہو جاتا، اور یہ اگر اس کو پھر زندگی پریشان کرتا، یہ اگر کو سوچتا رہتا ہے. یوں ہو جاتا، میاں تم بندے ہو، بادشاہ خدا تھوڑی ہو، ہوگا تو وہ جو بولنا چاہے گا اور جس کی وہ مسئلہ اور حکمت سمجھیں گے. تم بندے ہو، تمہارا کام تو اس پہ راضی رہنا ہے. سکون کا راستہ یہی، اطمینان کا راستہ یہی. تو اس کے ہر فیصلے میں حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، اس پہ راضی رہنا چاہیے. غیر اختیاری چیزوں میں یہ آپ کا میدان عمل نہیں، غیر اختیاری چیزیں یہ آپ کا میدان عمل نہیں. خلقی کمزور پہلوان بننے کی تمنا کریں. اب پیدائشی طور پہ کمزور ہے، اب بولے پہلوان بننا میں. پہلوان تو بنے گا نہیں، جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. سوچ سوچ آدمی گوار بننے کی حوث کرے، نسبی طور پر کمزور اعلی نسب بننے کی جدوجہد کرے، یہ سب لغو اور بیکار. ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ حق تعالیٰ حکیم ہے اور ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہمارے لیے وہی خیر اور بہتر ہے. دوسرا حال ہوتا معلوم نہیں ہم کس گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں. جس حال میں اللہ نے رکھا اس میں مطمئن ہے. ایسی امور کی تمنا بھی نہ کرو جس میں اللہ نے بعض کو بعضوں پر فضیلت دی ہے. اس کا تعلق غیر اختیاری امور سے ہے. اختیاری امور کا حکم اس سے مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ ان میں جدوجہد کر کے آگے بڑھنے کی فکر کرو. جو اختیاری چیزیں ان میں محنت کرو، ان میں فکر کرو، لیکن غیر اختیاری چیزوں میں مت پڑھو. دوا لا سکتے ہیں اولاد کے لیے، بس کافی ہے. اب اولاد دے نہ دے اللہ کی مرضی، نبی کو 90 سال تک نہیں دی، 100 سال تک نہیں دی، اس میں حکمت اور مصلحت تو وہی جانتے ہیں. بیٹا دیا بیٹیاں نہیں دی، بیٹیاں دی بیٹا نہیں دیا، حکمت اور مصلحت تو وہی جانتے ہیں. غیر اختیاری چیز. دوا استعمال کرنا اختیاری ہے، غذا استعمال کرنا اختیاری ہے، بس یہ میدان عمل ہے. آگے ایک نتیجہ نہیں، نتیجہ اس ذات کے ہاتھ میں، اور پھر جو نتیجہ آ جائے اس پہ راضی رہنا، یہ دینداری ہے. اب دیکھو جی لگانا عبادت میں، نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، یہ اختیاری ہے، لیکن جی لگنا یہ اختیار میں نہیں ہے. تو جتنا اختیار میں وہ کر لو، اب لگے نہ لگے یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں چونکہ جی لگانا اختیار میں، اس لیے آپ یہ کسی اور چیز میں آپ خیال نہ لگا، جی نہ لگا کہ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ جی کہیں اور لگا رہے ہیں. جی لگانا اختیار ہے، اس کی کوشش کریں کہ نماز میں لگے، کہیں اور نہ لگے، باقی لگے نہ لگے یہ اختیار نہیں. ایک آدمی کوشش کرتا ہے پھر بھی خیرات جان نہیں چھوڑتے، میں اس کی فکر نہ کروں، اسے کیا ہوتا ہے؟ خیال کا نہ آنا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں خیالات کا پھیرانا اور ان خیالات میں جی لگانا یہ اختیار ہے، اس سے بچو. تو اختیاری چیزوں پر توجہ ہو، اس میں جدوجہد ہو، اس میں محنت ہو. غیر اختیاری چیزوں میں یہ میدان عمل نہیں. ارشاد فرما ہم اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی میں نظارت المعروف قائم فرمایا تو تھانہ بھون آئے تھے. انہوں نے فرمایا میں نے علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا تو مسلمانوں کے عام بے رہ روی اور پریشانی اور مبتلا آفات ہونے کا تذکرہ ہوا. سندھی رحمۃ اللہ علیہ علامہ شبلی رحمان رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور مسلمانوں کے عام بے رہ روی اور پریشانی اور مبتلا آفات ہونے کا تذکرہ ہوا. میں نے ان سے پوچھا آپ کی نظر میں قوم کی اصلاح کی تدبیر کیا ہے؟ قوم کی اصلاح کی تدبیر کیا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کیسی ہوگی، سوسائٹی کی اصلاح کیسی ہوگی، گھر کی اصلاح کیسی ہوگی، خاندان کی اصلاح کیسی ہوگی، قوم کی اصلاح کیسی ہوگی؟ شبلی سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ سے. علامہ شبلی رحمۃ اللہ نے کہا قوم کی اصلاح صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کا قوم پر مکمل اثر ہو، اور یہ اثر بغیر تقدس کے نہیں ہو سکتا، اور تقدس بغیر تقوی اور کثرت عبادت اور ذکر اللہ کے حاصل نہیں ہو سکتا. تقدس بغیر تقوی کے نہیں ہو سکتا. کسی کی جو اصلاح ہوگی وہ تقدس سے ہوگی، اس کی پاکیزہ زندگی سے ہوگی، اس کے تقوی سے ہوگی. جس قدر دلوں میں اس کی تقدس کا یقین ہے، اس کی بزرگی کا اعتماد ہے، اسی قدر آدمی کو اس سے اصلاح ہو. اور یہ تقوی سے آتا ہے، کثرت عبادت سے ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے. اس کے اختیار میں کیا ہے؟ نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، تب اس کی دعوت میں، اس کی بات میں اثر ہوگا، تاثیر ہوگی. تاثیر بھی فرمایا کرتے تھے قوم کی اصلاح صرف مقدس اور بزرگ ہستیوں سے ہو سکتی ہے. ہاں معلومات آپ کو آلات سے بھی مل جائے گی، کاغذوں سے بھی مل جائے گی، اوراق سے بھی مل جائے گی، لیکن جو اصلاح ہوگی وہ تو انہی ہستیوں سے، تحریر سے ہوگی، تقریر سے ہوگی، گفتگو سے ہوگی، جو مقدس ہستی ہے، جو بزرگ ہستی ہے. دل کی دنیا اسی سے بدلی. ارشاد فرمایا اگر مسٹر گاندھی بھی میرے پاس آئیں تو میں ان کا بھی اکرام کروں گا، مگر ایک شرط ضرور لگاؤں گا کہ اپنے خیالات کی تبلیغ کرنے کا یہاں موقع نہ دیا جائے گا. مہمان کا اکرام کرنا چاہیے. ہاں اگر اس کی گفتگو سے کوئی دینی نقصان ہو رہا ہو اس سے احتیاط بھی کرنی چاہیے، اس مہمان کو اس کا موقع نہیں دینا چاہیے. لیکن چونکہ آیا ہے اور مہمان کا ایک حق ہے، اس لحاظ سے اس کا اکرام، اس کا خیال وہ کیا جائے گا. نظم اور انتظام ہر چیز میں پسندیدہ ہے. نظم نظام ہر چیز میں پسندیدہ. دسترخوان میں برتن ترتیب سے رکھے ہوئے ہوں، کمرے میں فرنیچر ترتیب سے رکھا ہوا، صحن میں چیزیں مرتب رکھی ہیں تو اچھی لگتی ہے. تو نظم اور انتظام پسندیدہ چیز. وقدر فی سردی وقدر فی سردی وعملوا صالحا، کہ ان کی عینی کڑیاں ایک اندازے کے مطابق تھی. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زرہ بنائی تھی اس کی جو کڑیاں تھیں وہ ایک اندازے کے مطابق تھی. اگر اندازے کے مطابق نہ بھی ہوتی، بڑی چھوٹی ہوتی، تب بھی جنگ کے اندر دفاع کا کام تو کرتی نا. لیکن سب کا اندازہ صحیح ہونا تو یہ حسن انتظام ہے، یہ مطلب، تاکہ اچھی بھی لگے بھلی بھی لگے. ٹھیک ہے، آپ کی شلوار ہو، ایک پانچا بڑا ہو، ایک چھوٹا ہو، سب تو ڈبا ہوا، ایک بازو زیادہ کھلا ہوا ہے، کم کھلا ہوا، سطح تو چھپا ہوا، گرمی سردی سے حفاظت ہو رہی ہے، لیکن دیکھنے میں کیسے لگے گا؟ تو حسن انتظام، ہر چیز مرتب اور مرتب ہو، پسندیدہ چیز. اس کا فرمایا جو اپنے بزرگوں کا معتقد ہو اس کی بنا یہ نہیں کہ میں ان کو سب سے بڑا عالم سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک یہ احتمال موجود ہے کہ دنیا میں ان سے بھی بڑے علماء موجود ہیں، بلکہ میرے اعتقاد کی بڑی وجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ والے تھے، دنیا دار نہ تھے، دنیا میں رہے مگر ان کو دنیا کی ہوا نہ لگی، دنیا کے جاہ و مال کی خواہش سے بالکل الگ تھلگ تھے، ان کا جو کام تھا وہ دینی داعیہ اور دینی تقاضا تھا، خواہ اس میں ذاتی مصالح برباد ہو جائیں، جو بھی یہ کام کرتے تھے دینی تقاضے کی وجہ سے کرتے، ذاتی مفاد اور ذاتی غرض کی وجہ نہیں کرتے، ان کے ہاں جاہ اور مال کی خواہش نہیں تھی، تو اس لیے میں اپنے بزرگوں پر اعتقاد رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے اس سے بڑے بھی کوئی عالم اور اس سے بڑا بھی کوئی محقق اور اس سے بڑا بھی کوئی مصنف ہو، لیکن مجھے جو اپنے بزرگوں پر اعتقاد ہے اس لیے کہ وہ اللہ والے. یہ ہے میرے اعتقاد کی وجہ. فرمایا جب کسی کو دیکھتا ہوں کہ لباس میں تکلف کا پابند ہے، بہت تکلف کرتا ہے لباس، تکلفات کا لباس میں، تو دو چیزوں پر استدلال کرتا ہوں. اول یہ کہ وہ نکما آدمی کہ کام میں مشغول رہنے والا اس کا پابند نہیں ہو سکتا، جو با مقصد زندگی گزار رہا ہو، مشغول ہو، مصروف ہو، اس کو اس کے ان چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا. تو ایک تو استدلال کرتا ہوں کہ نکما آدمی، دوسرا یہ کہ یہ پست حوصلہ ہے، اس کے سامنے کوئی بڑا مقصد نہیں، اگر وہ ہوتا تو اس میں لگ کر اپنا وقت ضائع نہ کرتا. پست حوصلہ ہے، با مقصد آدمی نہیں ہے، اس لیے انہی چیزوں میں الجھا ہوتا. اب جو نئی مخلوق آ رہی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو اسی چیز میں لگی رہتی بیچاری، اسی چیز میں لگی رہتی، کیونکہ ان کے سامنے کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، سامنے بڑا مقصد نہیں ہوتا زندگی کا، اس لیے اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں. ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنی عورت کو باہر لے جانے سے نہ روکو، بس اتنا کر دو، اس کو بولو جو کپڑے گھر میں پہنتے وہی باہر پہن، تو خود ہی گھر جانا چھوڑ دیں گے. باہر سے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے، لے جایا کرو بے شک ساتھ، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جو گھر میں پہنتے وہی پہن گئے. ارشاد فرمایا گنگوا میں ایک حافظ صاحب تھے، حافظ حسین علی، ایک متقی بزرگ تھے. گنگوا کی لال مسجد میں امام اور بچوں کے معلم تھے. ان کی بزرگوں کے لیے تو گنگوئی کی یہ اشارت کافی ہے کہ ایک مرتبہ کسی گاؤں کے لوگوں نے ان کو اپنے یہاں لے جانا چاہا تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں حضرت گنگوئی کا خادم ہوں، اپنے معاملے میں خود مختار نہیں، حضرت سے اجازت لے لو تو چل جاؤں گا. ان لوگوں نے حضرت گنگوئی سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا واہ میاں، گنگوہ میں ایک ہی تو مسلمان ہے، وہ بھی تمہیں دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ایسے اللہ والے کہ وقت کا ولی اور کتب ان کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہے کہ گنگوہ میں ایک ہی تو آدمی ہے، وہ بھی تمہیں دے دوں. ایسے متقی بچوں میں قرآن پڑھا دیتے. ان کے تقوی اور خشیت کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات کسی کوتاہی پر بچوں کے مارنے کی نوبت آ جاتی تو پھر سوچتے تھے شاید مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی ہو، ان بچوں کو بلا کر کہتے کہ ہم نے تمہیں مارا ہے، ہمیں مار کر اپنا بدلہ اتارنا. ایسے اللہ کا ڈر، ایسی خشیت. بعض شریر بچے اس کے لیے تیار بھی ہو جاتے تھے، یوں ہی یاجوج ماجوج کی مخلوق ہوتی ہو. تیار بھی ہو جاتے. حضرت فرمایا جب مجھے ان کے اس معاملے کی خبر ہوئی تو میں نے کہا ان کے اس عمل کا منشا خوف خدا اور خشیت ہے، جو اس انسان کے لیے بہترین سرمایہ ہے، مگر اس طرز عمل سے بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی اور وہ بے ادب ہو جائے گی. اچھی صورت یہ ہے کہ اول تو مارنے کے وقت اس کا پورا خیال رکھیں کہ حد اور ضرورت سے تجاوز نہ ہو، پھر دوسرے وقت ان کے ایسا شفقت اور محبت کا برتاؤ کرے کہ ان کے اندر دل کے اندر جو ایک کدورت سی ہے، غصہ سا ہے، وہ ختم ہو جائے. پہلی بات تو یہ کہ پوری احتیاط کی جائے، غصے کو قابو میں رکھا جائے، حد سے تجاوز نہ کرے، جتنی شریعت نے گنجائش دی اس سے آگے نہ بڑھے، اور اگر کوتاہی ہو بھی جائے تو دوسرے وقت میں اس کے ساتھ دل جوئی کا معاملہ کرے، دل جوئی کا معاملہ کرے اور اس کی حوصلہ افزائی کا معاملہ کرے تاکہ اس کا دل بڑا ہو، تاکہ وہ خوش ہو جائے. تو اس سے وہ بچے بے ادب بھی نہیں ہوں گے اور اپنے اندر جو کوتاہیاں ہوئی اللہ رب العزت اس کی بھی حفاظت فرمائے. ہاں فرمانا کہ ہمارے ماموں جو 1857 کی ایک بات سناتے ہیں، 1857 کے ایک آزاد مشت درویش تھے، انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے زمانے میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک مقام پر بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ایک لالا جی نبی دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے. لاشوں میں سے ایک زخمی نے جو بھی مرا نہیں تھا آواز دی، لالا جی ذرا یہاں آؤ. لالا جی گھبرا گئے اور بھاگنے لگے کہ مردہ بول اٹھا، مردہ بول اٹھا. اس نے پھر آواز دی، لالا جی گھبراؤ نہیں، میں مردہ نہیں، زخمی ہو گیا ہوں اور مرنے والا ہوں، میرے کمر میں بہت سے روپے بندی ہوئی ہیں، میری کمر میں بہت سے روپے بندی ہوئی ہیں، مجھے خیال آیا کہ اب یہ روپے میرے تو کام کا نہیں، تمہیں دے دوں، تمہارے کام آ جائے گا۔ روپے کا نام سن کر لالا جی پگھل گئے اور ڈرتے ڈرتے زخمی کے پاس پہنچ گئے، پہلے بھاگ رہے تھے بھاگے، جب بالکل قریب آ گئے تو زخمی نے تلوار اٹھائی اور لالا جی کی ٹانگ کاٹ دی۔ میدان تھا جنگ کا، ٹانگ کاٹ دی۔ اب تو لالا جی گر پڑے، مگر کرتی ہی اس کی کمر ٹٹولی، مگر گرتی ہی اس کی کمر ٹٹولی کے روپے تو لے لوں۔ زخمی نے کہا لالا جی تم بھاورے ہو کہ میدان جنگ میں کوئی روپے باندھ کے لایا کرتا ہے؟ بات اتنی ہے کہ یہاں سب مردے پڑے ہیں، میں تنہا زندہ ہوں، رات ہو رہی ہے، میں چاہ کوئی بات چیت کے لیے آدمی تو ہو، رات آسانی سے گزر جائے گی، اس لیے تیری ٹانگ کاٹ دی نہ کہ گپ شپ لگائیں گے۔ بات اتنی ہے کہ یہاں سب مردے پڑے ہیں، میں تنہا زندہ ہوں، رات ہو رہی ہے، میں نے چاہا کوئی بات چیت کے لیے آدمی تو رات کو آسانی ہو جائے گی، تمہیں ویسے ٹھہرنے کو کہتا تم کہاں رہتے، تم تو بھاگ رہے، میں نے انس کے لیے تمہیں اپنے ساتھ کر لیا۔ لالا جی غصے میں بھر کر بولے، مگا مگا اوت کی اوت، نہ خود چلے نہ دوسروں کو چلنے دے، اپنی زبان میں اس نے یہ بات کی۔ مامو صاحب نے یہ قید نقل کر کے فرمایا، آج کل اللہ تعالیٰ کے راستے میں لوگوں کا یہی حال ہے، خود تو چلتے نہیں، کوئی دوسرا چلنا چاہے تو اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ تو یہ 1857 کی ایک حکایت ہے، سبق آموز، اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا أرحم الراحمين ہماری ظاہری باطنی تمام بیماریوں کو دور فرما، صحت کاملہ شفا عاجلہ نصیب فرما، ظاہر روحانی جسمانی بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، صحت مند زندگی صحت مند ایمان عطا فرما، مولا کریم پوری دین پہ چلنا آسان فرما، گناہوں کی گندگیوں سے نحوسدوں سے ہمیشہ محفوظ فرما، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، برے دوستوں سے برے ماحول سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام حاضرین کو ان کی طبیعی کی جائز حاجات مرادیں پوری فرما، ہمیشہ مشکلات سے محفوظ فرما، عافیت والی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، رحمتہ